بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اس وقت کے اس اجتماع کے لیے کچھ خیالات میرے ذہن میں تھے کہ انہیں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، لیکن جب میں یہاں آیا اور یہ دیکھا کہ یہ اجتماع مسجد کے پڑوس میں ہو رہا ہے تو وہ میرے خیالات گم ہو گئے اور مسجد کی نسبت سے کچھ باتیں میرے ذہن میں آنے لگیں، تو میں آپ سے معافی چاہوں گا کہ بجا ان خیالات کے جو پہلے میرے ذہن میں تھا کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، میں مسجد کی نسبت سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک سیاح کا سفرنامہ پڑھا جس نے پوری دنیا کا سفر کیا تھا، اس نے لکھا ہے کہ میں نے مختلف قوموں اور مختلف ملکوں کو دیکھا تو ایک عجیب فرق مسلم قوم میں اور دوسری قوموں میں نظر آیا مجھے۔ میں نے دیکھا کہ دوسری قومیں جہاں جہاں گئیں، جن ملکوں میں داخل ہوئیں، غیر مسلم قومیں قدیم زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ اب تو یہ صورتحال نہیں ہے، بادشاہت کے دور میں بار بار ایسا ہوتا تھا کہ یہ قوم اس ملک میں داخل ہو گئی، وہ قوم اس ملک میں داخل ہو گئی، تو اس زمانے کی بات کر رہا ہے وہ۔ تو اس نے کہا، اس نے لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ غیر مسلم قومیں جن ملکوں میں داخل ہوئیں تو وہاں انہوں نے بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے، اونچے اونچے قلعے تعمیر کیے جن کے نشانات کہیں کھڈر کے صورت میں اور کہیں ابھی بھی قلعے کے صورت میں موجود ہیں، اور یہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ لیکن مسلمان جو دنیا کے بڑے حصے میں پھیلے تو انہوں نے قلعوں کے بجائے مسجدیں کھڑی کی، مسجدیں تعمیر کی، اور اس کے مینار پر کھڑے ہو کر اذان کے الفاظ بلند کیے۔ تو اس سے یہ نتیجہ وہ نکالتا ہے اسے یا کہ دوسری قوموں کا انحصار مادی طاقت پر ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اس سے قوم کا مزاج معلوم ہوتا ہے، قوم کا مزاج، دوسری قوموں کا انحصار مادی طاقت پر تھا اس لیے انہوں نے قلعے تعمیر کیے، لیکن مسلم قوم کا مزاج اللہ کی طاقت پر ہے اس لیے انہوں نے اللہ کا گھر بنایا اور اس پر اللہ کا نام بلند کیا انہوں نے۔ تو یہ مسجدیں، حقیقت یہ ہے کہ پورے اسلام کا جو خلاصہ ہے اس کی علامت ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یعنی مسجد میں آپ جانتے ہیں کہ نماز ادا کی جاتی ہے، تو نماز کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین من اقامها اقام الدین وَمَنْ حَدَمَهَا حَدَمَ الدِّين، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو گرایا اس نے دین کو گرایا، اور اس نے کھڑا کیا اس نے دین کو کھڑا کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز کا تعلق پورے دین سے ہے، نماز صرف مسجد کا ایک عمل نہیں ہے بلکہ پورے دین سے وہ تعلق رکھتا ہے۔ کھلے طور پر اس کا یہ مطلب بھی آ سکتا ہے، الصلاۃ عماد الدین من اقامها اقام الدین ومن حدمها حدم الدین، یعنی چونکہ دین کا تعلق پوری زندگی سے ہے اس لیے نماز کا تعلق بھی پوری زندگی سے ہے۔ اسی نسبت سے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث ہے, اس کے الفاظ یہ ہیں کہ المساجد و بیوت المتقین, مسجدیں متقیوں کا گھر ہیں. المساجد و بیوت المتقین, مسجدیں متقیوں کا گھر ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے, اگر لفظ بدلیں آپ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد تقویٰ کی تربیت گاہ ہے, مسجد تقویٰ کا تربیتی مرکز ہے, یہ مطلب ہے اس کا. اور تقویٰ کا تعلق پوری زندگی سے ہے, یعنی مسجد میں اس چیز کی تربیت دی جاتی ہے, وہ صلاحیت پیدا کی جاتی ہے جس صلاحیت کو لے کر کے مومن کو, اللہ کے بندوں کو دنیا میں زندگی گزارنا ہے. یہ بہت ہی بامانہ حدیث ہے, المساجد و بیوت المتقین, مسجد تقویٰ کی تربیت گاہ ہے. تو اسی نسبت سے میں کچھ باتیں عرض کروں گا جو نماز کے بارے میں کل بات نہیں ہوگی بلکہ جزی بات ہوگی, کیونکہ نماز جب اتنی بڑی چیز ہو جب نماز, تو ظاہر ہے کہ اس کے سینکڑوں پہلو ہوں گے, بے شمار باتیں اس سے متعلق ہوں گی. تو کوئی شخص کسی تقریر میں ساری باتوں کو نہیں کہہ سکتا, کوئی بھی شخص جو کہے گا تو اس کے کسی جزی پہلو کے بارے ہی میں کہے گا. تو دیکھیے, نماز کی ایک شکل ہے اور ایک اس کی اسپرٹ ہے. جس طرح ہر چیز کی ایک شکل ہوتی ہے, ایک اسپرٹ ہوتی ہے. اگر کسی چیز سے اس کی اسپرٹ نکال دیں آپ, وہ چیز بے چیز ہو جاتی ہے. نماز اسی وقت نماز ہے جب کہ اس میں اسپرٹ شامل ہو. اگر نماز اپنی اسپرٹ کو سے خالی ہو جائے تو وہ نماز اپنی حقیقت کو کھو دیتی ہے. اسی نسبت سے میں چند باتیں عرض کروں گا. نماز کا آغاز کس چیز سے ہوتا ہے؟ نماز کا آغاز ہوتا ہے اذان سے. اذان دی جاتی ہے, اس کے بعد گویا نماز کا آغاز ہوتا ہے. یہ اذان کا جو واقعہ ہے, اس کے اندر ایک عظیم الشان سبق ہے. روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں نماز باجماعت قائم فرمائی, آپ جانتے ہیں کہ نماز باجماعت مکہ میں نہیں تھی, نماز باجماعت کا اہتمام مدینہ میں کیا گیا. تو مدینہ میں جب نماز باجماعت کا اہتمام کیا گیا تو یہ سوال پیدا ہوا کہ نماز باجماعت کا مطلب ہے کہ لوگوں کو بلانا, تو کیسے بلایا جائے؟ جب مشورہ ہوا تو کسی نے کہا کہ گھنٹہ بجایا جائے, کسی نے کہا کہ نقارہ بجایا جائے, کسی نے کہا کہ آگ جلائی جائے, جیسا کہ دنیا کی دوسری قوموں میں رواج تھا. آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا اور مجلس برخاست ہو گئی شام کی. اگلے دن صبح کو ایک صحابی بتاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے رات کو خواب دیکھا کہ ایک شخص آتا ہے اور مجھے یہ کلمات سکھاتا ہے. وہ کلمات وہی تھے جن کو آج ساری دنیا میں مسجدوں میں اذان کے طور پر دہرایا جاتا ہے. تو ایک فرشتہ بشکل انسان خواب میں اس صحابی کے پاس آیا اور اس نے نماز کے کلمات اس صحابی کو تلقین کیے. جب اس صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بتایا تو آپ نے فوراً کہا کہ بس یہی صحیح طریقہ ہے اور اسی طرح سے ہم اپنی نماز کا اعلان کریں گے. اب دیکھیے کہ یہ اذان جو حضور کے زمانے سے لے کر قیامت تک دنیا کی تمام مسجدوں میں پکاری جانے والی تھی, اس کی تعلیم جس صحابی کو دی گئی, جس انسان کو دی گئی, تو کتنا بڑا شرف تھا اس کے لیے. تصور کیجئے کہ کتنا بڑا شرف تھا اس کے لیے. لیکن جب مؤذن مقرر کرنے کا معاملہ آیا کہ اذان کون دے, تو اس صحابی کو مؤذن مقرر نہیں کیا گیا, بلکہ حضرت بلال کو مؤذن مقرر کیا گیا, جنہوں نے کہ وہ خواب نہیں دیکھا تھا. یہ ایسا کرتے ہوئے آپ نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وجہ کیا بتائی اس کی؟ آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ, کیونکہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز ہیں. فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ, کیونکہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز ہیں. دیکھیے اس واقعے میں ہر روز ہر مسجد میں یہ واقعہ, جب اذان کی آواز بلند ہوتی ہے تو گویا کہ یہ واقعہ آپ کو یاد دلایا جاتا ہے. اس میں سبق کیا ہے؟ اس میں سبق یہ ہے کہ عہدوں کے تقرر میں شخصی اعزازات کو نہیں دیکھا جائے گا, بلکہ شخصی صلاحیت کو دیکھا جائے گا. کسی کو خاندانی اعزاز حاصل ہو, کسی کو اور کوئی اعزاز حاصل ہو, اس اعزاز کی بنا پر عہدہ نہیں دیا جائے گا اس کو, منصب نہیں دیا جائے گا اس کو, بلکہ وہ کتنا کمپیٹنٹ ہے اس عہدے کے لیے, کتنا موضوع ہے وہ اس عہدے کے لیے, یہ دیکھا جائے گا. عہدے کے تقرر میں ذاتی شرف کو نہیں, ذاتی شرف معتبر نہیں ہوگا, بلکہ یہ بات معتبر ہوگی کہ اس کے اندر اس منصب کو ادا کرنے کی کتنی زیادہ صلاحیت ہے. کتنا انقلابی اصول یہ ہے, کتنا انقلابی اصول ہے. یہی ایک اصول اگر پکڑ لے دنیا, یہی ایک اصول اگر دنیا پکڑ لے تو دنیا کے آدھے جھگڑے ختم ہو جائیں. یہی ایک اصول, کتنا عظیم شان یہ اصول ہے جس کا نمونہ قائم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سوامی وویکانند نے لکھا ہے اور مہاتما گاندھی نے لکھا ہے کہ ہم اصول تو بیان کرتے ہیں لیکن اس کے پیچھے نظیر ہمارے پاس نہیں ہوتی سوائے اسلام کے. دونوں نے اس کا اقرار کیا ہے کہ اصولوں کے پیچھے عملی نظیر اگر کہیں ہے تو صرف اسلام میں ہے. وہ تو یہاں پر عملی نظیر موجود ہے, یعنی صرف اصول نہیں ہے بلکہ اصول کے پیچھے عملی نظیر. ایسا عمل آپ نے کیا کہ اس صحابی کو جس کو یہ شرف حاصل تھا کہ فرشتہ آئے اور اس کو نماز کی تلقین کرے, کتنا بڑا شرف تھا, لیکن چونکہ وہ بلند آواز نہ تھے اور لاؤڈ سپیکر کے دور سے پہلے بلند آوازی ہی واحد چیز تھی جو مؤذن کے لیے درکار ہوتی تھی, تو آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ, ان کو مؤذن مقرر کرو کہ ان کے یہ زیادہ بلند آواز ہیں. اتنا انقلابی اصول یہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہر جگہ مختلف, حکومت میں ہو یا غیر حکومت میں ہو, سیاسی معاملات میں ہو یا غیر سیاسی معاملات میں ہو, جتنے بھی زندگی کے معاملات ہیں وہاں عہدے کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے, منصب کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے ہر جگہ. اگر یہ اور اسی کی وجہ سارے جھگڑے بھی ہوتے ہیں. اگر یہ اصول دنیا مان لے کہ مناسب کے تقرر میں, عہدوں کے تقرر میں کمپیٹنس کو دیکھا جائے گا, جو انگریزی میں کہتے ہیں کمپیٹنس, اس کی اہلیت کو دیکھا جائے گا, تو دنیا کے کم از کم 50% جھگڑے اچانک ختم ہو جائیں. کیسی عجیب ہے یہ نظیر جو اسلام نے قائم کی ہے اور جو ہر روز اس کا اعلان کیا جاتا ہے. پھر دیکھیے اذان کے جو کلمات ہیں, ہر کلمہ میں ایک حکمت ہے. میں صرف اس کلمے کا جو سب سے زیادہ بولا جاتا ہے اس کے بارے میں چند بات عرض کروں گا, یعنی اللہ اکبر. نماز کا جو سب سے اہم کلمہ ہے, جو زیادہ دہرایا جاتا ہے, سب سے پہلے کہا جاتا ہے, وہ ہے اللہ اکبر. اللہ بڑا ہے, اللہ بڑا ہے. یہ بھی ایک عظیم الشان بات ہے. اللہ بڑا ہے کہ معنی کیا ہیں؟ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ کوئی بھی بات صرف 50% کہی جا سکتی ہے, بقیہ 50% آپ کو ایڈ کرنا پڑے گا. یعنی ہر کہنے والا آدھی بات کہتا ہے, بقیہ بات آپ کو اس میں شامل کرنا ہے, ورنہ اس بات کو آپ سمجھ نہیں سکتے. ہر بات لفظ میں آدھی بات ہوتی ہے, آپ اپنی زندگی سے, اپنے ذہن سے جب اس میں بقیہ اس کے پہلو کو شامل کرتے ہیں تو وہ مکمل بات بنتی ہے. تو اللہ اکبر کا معاملہ بھی یہی ہے. اللہ اکبر میں یہ چیز چھپی ہوئی انڈرسٹوڈ ہے کہ الانسان اصغر, جب تک اس کو شامل نہ کریں آپ کہ اللہ اکبر والانسان اصغر, تب تک اس کی حقیقت کو آپ سمجھ نہیں سکتے.